السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. urduvo.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے اہم خبروں کی سرخیاں پیش کریں. پہلے پاکستان.
آرمی پبلک اسکول کے سانے کے چوتھی برسی کے موقع پر پرامن تعلیمی دھرنا. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
ملک میں بہت جلد وسط مدتی انتخابات ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جان چھوٹ جائے گی، سابق صدر آصف علی زرداری کا دعویٰ. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب.
جنوبی ایشیا.
رافیل طیارہ سودے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کانگریس میں زبانی جنگ تیز. حکومت دفاعی پوزیشن میں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
شہری ہلاکتوں کے خلاف بھارتی زیر نظام کشمیر میں ہڑتال، کئی علاقوں میں کرفیو نافذ. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ان اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے جن کا تعلق ہمسایہ افغانستان میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکراتی حل کو فروغ دینے سے ہے. اور امریکہ کے قانون ساز آئندہ ہفتے نیو میکسیکو کا دورہ کریں گے تاکہ اس بات کی جانچ پڑتال کی جا سکے کہ گوئٹے مالا کی 7 سالہ بچی کی موت کا باعث کیا تھا جب وہ وفاقی تحویل میں ہلاک ہوئی. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کے باوجود پاکستان قومی اور علاقائی امن میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملوں کے 4 سال مکمل ہونے پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر ہمیں ایک سیاہ دن کی یاد دلاتا ہے اور سانحہ اے پی ایس میں بچھڑ جانے والوں کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر قوم کو سفاک دشمن کے خلاف متحد کیا. وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دینے کے لیے تعلیم بہترین ہتھیار ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو انتہا پسندی اور فرقہ واریت، مذہب، زبان، رنگ، نسل اور کسی بھی وجہ سے تشدد سے پاک معاشرہ بنائیں گے. ادھر پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے سیکیورٹی فورسز اور تعلیمی اداروں پر حملوں میں ملوث 15 خطرناک دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے، جبکہ 20 دہشت گردوں کو قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے. یہ سزائیں ایسے موقع پر دی گئیں جب پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 4 سال مکمل ہوئے. 4 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو کیے جانے والے اس حملے میں 134 طلبہ سمیت 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. پشاور کے انتہائی حساس علاقے میں واقع آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے اس حملے کو 4 سال مکمل تو ہوئے مگر ابھی تک اس واقعے کے متاثرین انصاف کے منتظر ہیں. ہلاک بچوں کے والدین کی مسلسل جدوجہد کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے متاثرہ والدین کی درخواست پر اس سانحے کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن بھی قائم کیا، جو امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے کرے گا. لیکن متاثرہ والدین کی تنظیم کے رکن فضل خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس کمیشن سے کوئی امید نہیں. متاثرہ والدین کے تحفظات پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے. آئیے سنتے ہیں.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے 4 سال پورے ہونے کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی دعائیہ اور احتجاجی تقریبات میں پشاور پریس کلب کے سامنے ایک تعلیمی دھرنا بھی شامل تھا. اس دھرنے کا انعقاد پشاور یونیورسٹی کی چند طلبہ نے کیا تھا. دھرنے میں شامل طلبہ نے تعلیم کے حق میں نعرے لگوائے.
تعلیم ہمارا
حق ہے،
تعلیم ہمارا
حق ہے،
تعلیم ہمارا
حق ہے،
تعلیم ہمارا
حق ہے،
نصاب سے نفرت مواد کا
خاتمہ کیا جائے.
منتظم شفیق گگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
یہ آج جو دھرنا ہے، یہ جو ہماری پہلی دھرنا ہوئی تھی اے پی ایس کے حوالے سے، جب واقعہ رونما ہوا تو اس دن ہم بیٹھے تھے اور پھر 6 دن تک وہ دھرنا جاری رہا. جو اس دھرنے کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ آئین کے مطابق ریاست یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تمام شہریوں کو تحفظ دیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ تحفظ تحفظ ابھی تک حاصل نہیں ہے. دوسری جو کہ جو مقاصد تھے وہ یہ تک جو یہ جو جنگ ہے یہ جو نظریات کی جنگ بن گئی ہے, کیونکہ وہ ہمارے اسکول تباہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے تعلیمی درسگاہیں تباہ کر رہی ہیں, تو اس کا مقابلہ اور اس پوری جنگ کا مقابلہ بھی صرف اور صرف تعلیم ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے.
ہلاکت خیز حملے کے 4 سال مکمل ہونے پر سرکاری تقریب کا انعقاد آرمی پبلک اسکول پشاور میں کیا گیا تھا, جس میں گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان, کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل مظہر شاہین اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی. سانحے میں مرنے والے بچوں کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کی ایک تنظیم کے زیر اہتمام پشاور کے آرکائوز ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں متاثرہ خاندانوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ پشتون تحفظ تحریک کے سرگرم کارکن اور ممبران پارلیمنٹ و علی وزیر اور محسن داؤڑ نے بھی شرکت کی تھی. تقریب میں شامل پختون تحفظ تحریک کے کارکنوں نے کالعدم شدت پسند تنظیم کے سابق ترجمان قاری احسان اللہ احسان کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ معصوم بچوں کا قاتل اب حکومت کا مہمان بنا ہوا ہے. تقریب میں شریک چند خواتین نے اپنے تاثرات کچھ اس طرح بیان کیے.
میرا نام شاداب عارف ہے اور میں شہید محمد شفقت کی بہن. ہمارے دل پہ وہی گزرتی ہے جب میرا بھائی صبح بیگ اٹھا کے جا رہا تھا, اتنا خوش تھا, ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے دو بھائی ابھی زندہ ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے شفقت ابھی بھی زندہ ہے, وہ ابھی بھی اسکول جا رہا ہے.
سمینہ کیوں, میرا بیٹا ذیشان علی شہید ہوئے. میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, بس یہ جب ابھی دراتے ہیں یہ آپ لوگ یاد کرتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے زندہ ہیں. جب لوگ آپ لوگ بھی یاد کرتے ہیں, ہم تو ہر ٹائم یاد کرتے ہیں. اپنے بچے کو بھولنا بہت مشکل ہے. ذیشان علی میرا ایک ہی بیٹا تھا, تو میری 6 بیٹی ہے, اس کے بعد میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو بس اس کو بھولنا بہت مشکل.
پشاور کے علاوہ خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی اس حادثے میں مرنے والے بچوں, اساتذہ اور دیگر اہلکاروں کی چوتھی برسی کے سلسلے میں اجتماعات منعقد کیے گئے تھے. آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے دڑے جماعت الاحرار نے ترجمان قاری احسان اللہ احسان کے ذریعے قبول کیا تھا. قاری احسان نے 2017 میں ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آرمی پبلک اسکول پر حملے کو 4 سال مکمل ہو گئے. اس سانحے سے جہاں پورا ملک غم اور تکلیف میں ڈوب گیا, وہیں قومی سطح پر ایک وسیع اتفاق رائے بھی ہوا کہ اچھے اور برے طالبان میں تفریق کیے بغیر دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. اس واقعے کے بعد ملک کی سویلین اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا اور آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں بنائی گئیں. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ سنیے.
نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتیں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دہشت گردی کے مقدمات میں عام عدالتوں میں ٹرائل کے دوران بعض اوقات ججوں اور وکلاء کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں کیسز زیر التوا تھے. اسی مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بعض جماعتوں کے تحفظات کے باوجود فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی عدالتوں کے قیام سے اب تک 717 دہشت گردوں کے کیسز میں سے 546 کے فیصلے سنا دیے گئے ہیں اور فوجی عدالتوں میں 310 دہشت گردوں کو سزائے موت سنائی گئی, جن میں سے 56 کی سزا پر عمل درآمد بھی ہو چکا. لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود بھی نیشنل ایکشن پلان کے بعض نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا. انسداد دہشت گردی کا ادارہ نکٹا تاحال مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا اور نکٹا کا ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس تشکیل ہی نہیں پا سکا. انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے معلومات کی شیئرنگ آج بھی اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح سوچا گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر حسین بخاری کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا اور اب بھی وہی رویہ جاری ہے.
نیشنل ایکشن پلان جو روز پرت عمل درآمد اس پر ہوتا تو یہ ٹیررزم کے واقعات میں بالکل کمی آ جاتی اور آنی چاہیے بھی تھی, اور جو ریلیجس فنیٹکس ہیں ان کو بھی نیشنل ایکشن پلان میں جو ریئنز ہیں اس پہ عمل درآمد کر کے ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا.
نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جزو کالعدم تنظیموں پر کنٹرول کا تھا, جس میں جزوی کامیابی ہوئی, جبکہ بعض ایسی تنظیمیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں جن پر ریاستی سرپرستی کا الزام تھا. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو آج ایف اے ٹی ایف کی طرف سے وہ رویہ نہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ شروع دن سے ہی اس پر سیاسی جماعتوں نے اتفاق تو کر لیا, لیکن اس کے مختلف پہلوؤں پر عمل درآمد سے لیت و لال برتا گیا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو پیغام عام کیا جانا تھا وہ آج تک نہیں ہو سکا.
مانیٹرنگ نہیں کی گئی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے صرف ایک ہی دفعہ اس کا پروگریس وغیرہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی تھی, اس میں پھر وہ کہا کہ میں مطمئن نہیں جو کچھ کام ہوا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ بہت بڑا کام اس کے بعد ایک ہوا، وہ یہ جو ہم نے پیغام پاکستان کے طور پہ نیریٹو ہمارا ایشو ہوا، جس میں کہ 1850 کے قریب جو علماء تھے انہوں نے دست دی، لیکن اس پیغام کو بھی ہم نے آگے پرچار نہیں کیا۔
اسی پلان کے تحت انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہونے والے آپریشنز کے نتیجے میں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ سینکڑوں کو انتہائی نگرانی کی فہرست یعنی فور شیڈول میں بھی شامل کیا گیا۔ سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے کہا کہ اس پلان کے شارٹ ٹرم منصوبوں پر تو عمل ہو گیا، لیکن لانگ ٹرم منصوبے اب بھی حل طلب ہیں۔ منی لانڈرنگ، مدارس ریفارمز، تعلیمی نصاب، یہ سب وہ اہم موضوع ہیں جنہیں ہمیں ہر حال میں درست کرنا ہوگا۔
پریونٹیو ایکشن تھے جس سے کہ ٹیررسٹ کے خلاف کاروائی تھی، ان کی لٹریچر پہ رکاوٹ تھی، ان تک پہنچنا تھا، وہ تو ظاہر کیے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ کیونکہ ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، ان کی سپیس ایلیمنیٹ کی گئی، ان سے سختی سے برتا گیا، تو وہ جو ان کو جگہ آپریٹ کرنے کی نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ کم ہوئے۔ جو چیز نہیں ہوئی وہ لانگ ٹرم ہے، مثلاً ہے کہ جس وجہ سے لوگ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، جو ہمارے مدرساز ہیں ان کو مین سٹریم پہ لانا ضروری ہے، ہمارا سلیبس جو ہے، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے دوسرے اداروں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ بڑی ضروری ہے۔
مدارس کا مکمل ڈیٹا ماسوائے بڑے شہروں کے آج بھی حکومتی اداروں کے پاس نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت موبائل سمز کی تصدیق کا کام مکمل کر لیا گیا۔ پلان کا ایک جز افغان مہاجرین کی وطن واپسی بھی تھی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ابھی تک یہ عمل بھی مکمل نہیں ہو سکا، اور ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین اس وقت بھی کیمپس اور عام آبادیوں میں موجود ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتی رہیں، اور صوبائی حکومتیں وفاق سے اور وفاق صوبوں سے شکوہ کنا رہے، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں فوجی عدالتوں نے گزشتہ 4 برسوں میں دہشت گردی کے قصوروار 310 افراد کو سزائے موت سنائی ہے، جن میں سے 56 کی سزا پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ایک سرکاری اعلان کے مطابق فوج کے سربراہ نے 15 افراد کی سزائے موت کی منظوری دی گئی ہے۔ عسکریت پسندوں کے اس حملے نے جو 16 دسمبر کو کیا گیا تھا، اس وقت پاکستانی مشتعل ہو گئے تھے اور پارلیمان نے فوج کو اختیار دیا تھا کہ وہ ان شہریوں پر مقدمہ چلائے جن کا تعلق ایسے دہشت گرد گروپوں یا تنظیموں سے ہے جو مذہب کے نام پر اشتعال پھیلاتے ہیں۔ قصورواروں کو اجازت ہے کہ فوجی عدالتوں سے دی گئی سزاؤں کو پاکستان کی شہری عدالتوں میں چیلنج کریں، اگرچہ ابھی تک اس کی کوئی مثال سامنے نہیں آئی۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپ فوجی عدالتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان مقدمات سے عوام کو باخبر نہیں رکھا جاتا اور انصاف کے بین الاقوامی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جبکہ پاکستان کی فوج اور سول عہدیدار ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون خصوصی عدالتوں کی پابند کرتا ہے کہ وہ منصفانہ اور شفاف سماعتیں کریں۔ آئی سی جے یا انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ اینڈ ہیومن رائٹس نے بھی پاکستان میں فوجی مقدمات کی مذمت کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں جلد وسط مدت انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ملک کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، مگر حکمران بے خبر ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں بہت جلد وسط مدتی انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہیں قبل از وقت انتخابات کا اشارہ ملا ہے۔ یہ بات انہوں نے ٹنڈو الہیار میں ایک خطاب اور پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہی۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ اگر ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے تو عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتے بلکہ کوئی اور ہوتا۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک کی معیشت بری ہو یا بھلی، عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔
نہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کو تکلیف ہے، اور آج کل ہر چیز مہنگائی عروج پہ ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈالر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ڈالر کا تو آپ نے پہلے پتہ کرنا ہے کہ کہاں جا رہا ہے اور کس طرح اس کو سٹیم ڈاؤن کرانا ہے، کس طرح روکنا ہے۔
سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت 18ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہی ہے۔
کو صرف تکلیف ہماری 18ویں ترمیم کی ہے اور پریشر مجھ پہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں اکیلا مان بھی جاؤں آپ کی بات تو پارٹی نہیں مانے گی، لوگ نہیں مانیں گے، سندھ نہیں مانے گا، پنجاب نہیں مانے گا، سب سے زیادہ تو پنجاب کو ایسا آتا ہے۔ کے پی نہیں مانے گا، بلوچستان نہیں مانے گا۔
سابق صدر نے کہا کہ سیاست سوچ سمجھ کر ہوتی ہے، ملک میں سیاسی شعور آنے تک مصنوعی پودے لگائے جاتے رہیں گے۔ آصف زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کے دن ہمارے بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں شہید کیا گیا، حکومت کا فرض ہے کہ وہ مجرموں کو ڈھونڈ نکالے اور انہیں سزائیں دے۔ تاہم دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری کی کرپشن کے قصے ساری دنیا میں عام ہیں اور اب انہیں بہت جلد سزا ملے گی۔ فردوس شمیم نقوی کے مطابق گزشتہ 11 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار ہے، لیکن کراچی کے شہریوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہ آ سکا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرپشن کے پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھجوائے جاتے رہے اور جعلی اکاؤنٹس قائم کر کے کالے دھن کو سفید کیا جاتا رہا۔ فردوس شمیم نقوی کے مطابق اب تک پاکستان تحریک انصاف نے 18ویں ترمیم سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم ان کی حکومت چاہتی ہے کہ تعلیم، صحت اور اس طرح کے دیگر شعبوں میں سارے ملک میں ایک ہی جیسی پالیسی رکھی جائے، لیکن اس کا فیصلہ مناسب وقت پر ہی کیا جائے گا۔
جدھر جدھر جس اسکول، جس ہسپتال، جس کالج، جس محلے، جس علاقے میں جاتے ہیں، ہر علاقہ ان کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو حکومت 11 سال سے سندھ میں کر رہا ہو اور جو اندرون سندھ، شہر کراچی، سب جگہ کے حالات ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پہ نہیں لگا۔
آصف زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں عوامی مفاد میں نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
رافیل جنگی طیارہ سودے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کانگریس میں زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ عدالت کے اس تبصرے کے بعد کہ اسے سودے میں کوئی بدعنوانی نظر نہیں آتی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور حکومت نے کانگریس صدر راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر اب معاملہ ایک بار پھر پلٹ گیا اور حکومت کو عدالت سے یہ کہنا پڑا کہ وہ اپنے فیصلے کے 2 جملوں کو درست کرے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے داخل کردہ حلف نامہ کے ان نکات پر اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ جنگی طیارے کی قیمت پر سی اے جی یعنی کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل سے بات ہوئی ہے، اس کی رپورٹ کا جائزہ پارلیمنٹ کی پی اے سی یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے لیا ہے اور اس کے ایڈٹ شدہ حصے پارلیمنٹ میں پیش کیے جا چکے ہیں، جبکہ یہ باتیں خلاف حقائق ہیں۔ اس پر کانگریس کو حکومت پر جارحانہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور حکومت دفاعی پوزیشن میں آ گئی۔ اس نے عدالت سے رجوع کر کے درخواست کی ہے کہ بقول اس کے، چونکہ عدالت سے ہمارے جواب کو سمجھنے میں گرامر کی غلطی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اپنے فیصلے کے 2 جملوں میں اصلاح کر دے۔ فیصلہ آنے کے بعد جہاں حکومت اور بی جے پی نے کانگریس صدر راہل گاندھی سے مبینہ طور پر جھوٹ بولنے اور ملک کو گمراہ کرنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا، وہیں اب کانگریس نے اس سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس نے الزام عائد کیا کہ حکومت نے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں غلط حقائق پیش کیے ہیں۔ سینئر کانگریس رہنما آنند شرما نے اتوار کے روز ایک نیوز کانفرنس میں سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا،
سرکار نے سروچ نیالے کو غلط جانکاری دی ہے، گمراہ کیا ہے، جس کے آدھار پر یہ نرنے آیا۔ سرکار نے پہلے جو سپریم کورٹ کو بتایا کہ پرائس کی ڈیٹیلز دی جا چکی ہے سی اے جی کو، کنٹرولر آڈیٹر جنرل کو، اور اس کے بعد کنٹرولر آڈیٹر جنرل نے اس کی جانچ کر کے صحیح اس کو پایا اور اس کو پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دے دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی نے سنسد کی، جو دونوں صدروں کی اور سب سے بڑی کمیٹی ہوتی ہے ایسے وشیوں پہ جانچ کرنے کی۔
انہوں نے اس معاملے کی جانچ کے لیے پارلیمنٹ کی مشترکہ جانچ کمیٹی یعنی جے پی سی بنانے کا کانگریس کا مطالبہ دہرایا۔ ایک اور سینئر رہنما کپل سبل نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے ایسے حقائق پیش کیے جن کی بنیاد ہی نہیں ہے، عدالت نے ان مبینہ حقائق پر انحصار کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، لہذا غلطی عدالت کی نہیں حکومت کی ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اٹارنی جنرل کو طلب کرے اور ان سے بات پوچھ کرے۔ ہم نے اس معاملے پر بعض سابق فوجی افسران سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس تنازع پر بولنے سے انکار کر دیا۔ ادھر وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز سونیا گاندھی کے حلقہ انتخاب رائے بریلی میں تقریر کرتے ہوئے کانگریس پر اپنے دور حکومت میں دفاعی سودوں میں مالی بدعنوانی کا الزام لگایا اور کہا کہ ایسے لوگوں کے نزدیک وزیر دفاع، فضائیہ کے افسران، حکومت فرانس اور اب سپریم کورٹ سبھی جھوٹے ہیں۔ कांग्रेस के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने एक नई हिकमत अमली तैयार की है। उसके मुतअद्दिद वज़रा आला और मरकजी वज़रा पीर के रोज मुल्क के 70 शहरों में न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे और बकौल बीजेपी कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करेंगे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका ने कहा है कि वो पाकिस्तान के इकदाम का खैर मकदम करता है जिनका ताल्लुक हमसाया अफगानिस्तान में जारी जंग को खत्म करने के लिए मजाकराती हल को फरोग देने से है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के बयान के एक रोज बाद यह अमरीकी ऐलान सामने आया है। काबुल में अमरीकी सिफारतखाने के एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अमरीका पाकिस्तान की हकूमत की जानब से ज्यादा ताउन के हर इकदाम का खैर मकदम करता है। इसमें तालिबान के साथ अफगान हकूमत और दूसरे अफगान अफराद के दरमियान बातचीत के अमल को भी आगे बढ़ाना है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस माह के अवाल में खान को एक बाज़ाबता मरासले में तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मदद देने की दरख्वास्त की थी, जिसके एक रोज़ बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म खान और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई, जिसका मकसद सदर की दरख्वास्त पर बात करना था। यह बात एक पाकिस्तानी अहदेदार ने बताई है। अमरीकी तर्जुमान या वज़ीर आज़म खान ने तालिबान अहदेदारों के साथ होने वाली मुलाकात के मुमकिन जाय मकाम के बारे में नहीं बताया। बाज़ अफगान ज़राए का कहना है कि पीर के रोज़ होने मुलाकात इस्लामाबाद में होगी, लेकिन इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हुई। अमरीका के कानून साज आइंदा हफ्ते न्यू मैक्सिको का दौरा करेंगे ताकि इस बात की जांच पड़ताल कर सकें कि ग्वेटेमाला की 7 साल बच्ची की मौत का बायस क्या था जब वो वफाकी तहवील में हलाक हुई। तकरीबन 200 मुल्कों के नुमाइंदों ने आबो हवा से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस को ख़त्म किया है, जिसमें एक मुश्तरका उसूल पर इत्तेफाक कर लिया गया जो गैसों के अखराज और आलमी सतह पर हिद्दत में कमी करने की कोशिशों में मदद देगा। फ्रांस में मुजाहरीन मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। अगरचे हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में मुजाहरों की शिद्दत कम रही, जिसकी जुज़वी वजह सदर मैखवां की तरफ से दी जाने वाली मुराद थी, और इसके साथ साथ खराब मौसम भी इसकी वजह रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जुमे के रोज़ यमन की जंग में अब तक कायम फायरबंदी को सराहते हुए इसकी हिमायत की। यह जंग बंदी कब तक कायम रह सकती है और यमन में इंसानी ज़िंदगी का बहरान आलमी बिरादरी की तवज्जो के सत्तक हासिल कर पाया है। मुज़स्सरा मंजर की रिपोर्ट पेश खिदमत है।
जुमेरात को स्वीडन में यमन अमन मुज़ाकरात के पहले दौर में हूती बागियों और सऊदी क़यादत में यमन में लड़ने वाले इत्तेहाद के दरमियान फायरबंदी का मुआहदा तय पा गया, जो साहिली शहर हुदैदा के लिए बहुत अहम है। और खुशाइन बात यह है कि यह फायरबंदी अभी तक कायम है। इस मुआहदे का ऐलान करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा था,
यू हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन हुदैदा पोर्ट एंड सिटी व्हिच विल सी अ म्यूचुअल रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम द पोर्ट एंड द सिटी।
हम हुदैदा की बंदरगाह और शहर के लिए एक मुआहदे पर पहुंचे हैं, जिसमें इस बंदरगाह पर फोर्सेस को बाहमी रजामंदी से हटाया जाना और एक मुकम्मल फायरबंदी शामिल है। अक़वामे मुत्तहिदा इस बंदरगाह पर कायदाना किरदार अदा करेगी और इमदादी सामान आम शहरी आबादी तक पहुंचाने में मदद देगी ताकि लाखों यमनी आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो सके। फायरबंदी का कायम रहना खुशाइन ज़रूर है, मगर ओटावा यूनिवर्सिटी में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के उमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी कहते हैं कि इसकी वजह फरीकैन की लड़ाई की ख्वाहिश में कमी है।
इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि फरीकैन जो हैं वो एग्जॉस्टन का शिकार हैं, और चूंकि स्टेलमेट हो चुका है तो उस वजह से भी ये बात बिल्कुल आया है दोनों जानिब के भाई अब वक्त आ गया है कि कोई सियासी जो है ना हल निकाला जाए बातचीत के जरिए। लेकिन सऊदी अरब के लिए हूती बागियों का कोई बहुत ज्यादा असर रसूख रखना मुस्तकबिल में किसी भी मखलूत हकूमत के अंदर मतलब ये है कि ईरान जो है उनके बैकयार्ड में है, क्योंकि वो हूती बागी जो हैं वो ईरान के हमायती हैं और ईरान उनका हमायती है। सऊदी मौकफ के तहत जो है वो ये एक रेड लाइन है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ बातचीत जो है उसमें पेशरफ्त बहुत ही धीमे होगी।
जिलावतन सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी की सऊदी हिमायत वाली हुकूमत और ईरानी हिमायत वाले हूती बागियों के दरमियान तवील लड़ाई की वजह से यमनी आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। बीमारी और तिब्बी सहूलतें न होने के बराबर और इक्तिसादी बदहाली की वजह से 12 मिलियन लोग फाका जदगी के खतरे से दोचार हैं। क्या आलमी बरादरी इन लोगों की सूरत हाल पर तवज्जो दे रही है? कामरान बुखारी कहते हैं,
आलमी बरादरी जो है वो का बहुत ज्यादा इख्तलाफ राय है तो किस हद तक वो तवज्जो देंगी, तो रह जाती है अक़वामे मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF और इस तरह के दीगर जो आलमी इदारे हैं, وہ بھی جو ہے کوشاں ہیں, لیکن ان کا بھی جو کام ہوتا ہے, ان کی جو کاروائی ہوتی ہے, اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ جنگ بندی پہ ہوتا ہے.
ایک طرف سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان بن محمد کی مذمت نہ کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ کو نکتہ چینی کا سامنا ہے, اور دوسری طرف امریکی سینٹ نے یمن میں سعودی فوجی مداخلت کے لیے مزید امریکی حمایت ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. یہ ہیں ڈیموکریٹک سینیٹر پیٹرک لیہی.
The Saudi military, by any objective measure, is guilty of war crimes. As long
وہ کہتے ہیں سعودی فوج کسی بھی غیر جانبدارانہ اقدام کے تحت جنگی جرائم کی سزاوار ہے, اور اب سے بہت پہلے ہمیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب بس بہت ہو چکا. امریکی سینٹ کا یہ اقدام کتنے دور رس نتائج کا حامل ہے, اس بارے میں اٹاوا یونیورسٹی کے ڈاکٹر کامران بخاری کہتے ہیں,
یہ جو ہے ابھی علامتی ہے, یہ قانون نہیں ہے.
امریکی کانگریس اس بارے میں کوئی قرارداد اس سال کے آخر تک منظور کرتی ہے یا نہیں, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک, اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت ہے. ایک نئے مطالعے میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں بالغ افراد کی آبادی کے 1/4 سے زائد افراد, یا پھر 1 ارب 40 کروڑ افراد کافی حد تک جسمانی ورزش نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے انہیں دل کے عارضے, ٹائپ 2 ذیابیطس, نسیان, بعض طرح کے سرطان اور صحت کے دوسرے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن عالمی ادارہ صحت یا WHO کی رپورٹ کے اجرا کے بارے میں تفصیل بیان کرتی ہیں. یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا جائزہ یا اسٹڈی ہے جس میں مختلف ادوار میں عالمی سطح پر جسمانی سرگرمیوں یا ورزش کے رجحانات کا پتہ لگایا گیا ہے. اس جائزے میں 168 ملکوں کے تقریباً 2,000,000 افراد کا احاطہ کیا گیا ہے, اور معلوم ہوا ہے کہ 2001 سے 2016 کے دوران جسمانی ورزش کا فقدان اور غیر فعالیت کی شرح میں کوئی واضح فرق نہیں آیا. عالمی ادارہ صحت یا WHO نے بتایا ہے کہ لوگ زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے, جو باعث تشویش ہے. خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ گمبھیر ہے. صرف مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اس حوالے سے استثنا حاصل ہے. رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متمول ملکوں میں جسمانی غیر فعالیت کی شرح کم آمدن والے ملکوں کے مقابلے میں دگنی ہے. اس جائزے کا اہتمام کرنے والی کلیدی آتھر رجائنا گڈ ہولڈ کا کہنا ہے کہ اس جائزے میں دنیا بھر سے مختلف ملکوں میں ورزش کی شرح کا وسیع تر پیمانے پر اندراج کیا گیا.
رینجنگ فرام ایز لو ایز 6% in Uganda and Mozambique to 67%.
آتھر گوٹھولڈ کہتی ہیں کہ یوگینڈا اور موزمبیک میں یہ شرح 6% رہی, جبکہ کویت میں یہ 67% تک پہنچ گئی. 4 ملکوں میں غیر فعالیت کا تناسب 50% سے زائد رہا. ان میں کویت, امریکہ سموا, سعودی عرب اور عراق شامل ہیں, اور یہ جائزہ 2016 میں مرتب کیا گیا. رپورٹ میں اس مختلف شرح اور تناسب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امکان اسی بات کا ہے کہ نسبتاً متمول ملکوں میں لوگ ایسے پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ فعالیت اور حرکت درکار نہیں ہوتی. ان میں کمپیوٹرز کا استعمال یا پھر تفریح کے لیے مختلف ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اس میں طویل سفر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نسبتاً پسماندہ ملکوں میں لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں جس میں جسمانی سرگرمی درکار ہوتی ہے، اور پھر ان کی نقل و حرکت کے لیے موٹر کی سواری تک رسائی بھی کچھ کم ہی رہتی ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ہفتے 150 منٹ تک کی اعتدال پسند یا پھر 75 منٹ تک سخت جسمانی فعالیت درکار ہے۔ رپورٹ میں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انفراسٹرکچر فراہم کریں جن سے پیدل چلنے یا پھر سائیکل چلانے کی ترغیب ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور تفریح کے لیے بھی ورزش کے رجحان کو تقویت ملے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 9:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کے باوجود پاکستان قومی اور علاقائی امن میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملوں کے 4 سال مکمل ہونے پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر ہمیں ایک سیاہ دن کی یاد دلاتا ہے، اور ثانیہ اے پی ایس میں بچھڑ جانے والوں کی یاد ہمیں تازہ رہے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر قوم کو صفاق دشمن کے خلاف متحد کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، اب سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دینے کے لیے تعلیم بہترین ہتھیار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کو انتہا پسندی، فرقہ واریت، مذہب، زبان، رنگ، نسل اور کسی بھی وجہ سے تشدد سے پاک معاشرہ بنائیں گے۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں نے گزشتہ 4 برسوں میں دہشت گردی کے قصوروار 310 افراد کو سزائے موت سنائی ہے، جن میں سے 56 کی سزا پر عمل درآمد ہو چکا۔ ایک سرکاری اعلان کے مطابق فوج کے سربراہ نے 15 افراد کی سزائے موت کی منظوری بھی دی۔ فوج کی طرف سے یہ تفصیل 16 دسمبر کو جاری کی گئی، جب ملک میں دسمبر 2014 میں 150 سے زائد افراد کے قتل و غارت گری کی چوتھی برسی منائی جا رہی ہے۔ ان میں سے بیشتر اسکول طالب علم تھے، جو پشاور میں فوج کے زیر انتظام چلائے جانے والے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ پسندوں کے اس حملے نے پاکستانیوں کو مشتعل کر دیا تھا، اور پارلیمان نے فوج کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ ان شہریوں پر مقدمہ چلا سکتے ہیں جس کا تعلق ایسے دہشت گرد گروپوں یا تنظیموں سے ہے جو مذہب کے نام پر اشتعال پھیلاتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں اب تک شہری انتظامیہ کی طرف سے قصوروار ثابت ہونے والے 717 دہشت گردوں کے کیسز پیش کیے گئے، اور ان میں سے 546 کے مقدمات کو مکمل کر لیا گیا۔ قصورواروں کو یہ اجازت ہے کہ وہ فوجی عدالتوں سے دی گئی سزاؤں کو پاکستان کی شہری عدالتوں میں چیلنج کر سکیں، اگرچہ ابھی تک ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آتی۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپ فوجی عدالتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان مقدمات سے عوام کو باخبر نہیں رکھا جاتا، اور یہ انصاف کے بین الاقوامی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ جبکہ پاکستان کی فوج اور سول عہدیدار ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون خصوصی عدالتوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ منصفانہ اور شفاف سماعتیں کریں۔ آئی سی جے یا انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ اینڈ ہیومن رائٹس نے بھی پاکستان میں فوجی مقدمات کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی ہلاکتوں پر عالمی ضمیر کو جگانا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں پر اتفاق ہے، اور 5 فروری کو لندن میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس میں مسئلہ کشمیر اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ روز ہونے والی ہلاکتوں پر کہا کہ دنیا کی ترجیحات میں کشمیر شامل ہی نہیں، لیکن وہ اتنی بے حس اور لا تعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بولنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کشمیر پر آواز اٹھانے میں دقت ہے تو کم از کم انسانی حقوق پر تو آواز اٹھائیں۔ کسی کی جان لینا اور نابینا کرنا، اس سے بڑا ایشو کیا ہو سکتا ہے؟
ایک دن میں اتنا بڑا ایک حادثہ رونما ہونا، اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی۔ اور 2018 میں اس نے ایک عجیب حد کو چھو لیا ہے، اور ابھی تک 500 کے قریب کیجولٹیز رجسٹر ہو چکی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، انسانی حقوق کمشنر اور سیکرٹری جنرل او آئی سی کو بھی کہا ہے کہ وہ کشمیر میں جاری اس بربریت کو روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ پاکستان نے اس سلسلے میں بیرون ملک اپنے تمام مشنز کو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا کہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا کہ 5 فروری کو لندن میں کشمیر پر انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کرانے کی تجویز ہے، جبکہ 19 فروری کو برسلز میں کشمیر کے مسئلے پر پبلک ہیئرنگ منعقد کی جا رہی ہے، جبکہ او آئی سی وزرا کانفرنس کی میزبانی پاکستان کرنے کو تیار ہے، جس میں کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا جائے گا۔
میں نے ایک خط لکھا ہے ابھی سائن کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام. میں نے دوسرا خط لکھا ہے ہیومن رائٹس کمشنر جو اقوام متحدہ کی ہیں, جن کی ابھی رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی, بڑی اس کا بڑا تذکرہ ہے جون میں 2018 میں, انہیں خط لکھا ہے. اور تیسرا خط میں نے سیکرٹری جنرل او آئی سی کو لکھا ہے کل کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ان سب سے درخواست کی ہے کہ فل فور وہ انٹروین کریں تاکہ اس بربریت سے اور اس ظلم سے لوگوں کو پناہ مل سکے اور نجات مل سکے.
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں تبدیلی آئی ہے, امریکہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے, اس تبدیلی کی بنیادی وجہ چین ہے. افغان مفاہمتی عمل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پیش رفت کے لیے ہمیں الزام تراشی کے بجائے اعتماد سازی کرنی ہے. پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے.
آج امریکہ ہندوستان کو نہ اس خطے میں اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اور اس کی وجوہات ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کچھ قوتوں نے جو پہلے اس پہ خاموشی اختیار کرتی تھی انہوں نے بھی اظہار کیا ہے.
وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں امن سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. چین کے وزیر خارجہ بھی پاکستان کی طرح افغانستان کو سی پیک سے جوڑنے کے خواہش مند تھے. حالیہ دور افغانستان میں ہم نے افغانستان میں امن کے لیے 3 تجاویز پیش کی ہیں, جن میں پاکستان اور افغانستان میں T20 میچز, موسیقاروں کے تبادلے اور شعرا و ثقافتی ذرائع بروئے کار لانے کی تجویز دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے پاکستانی سزا مکمل کرنے کے باوجود افغان جیلوں میں قید ہیں, ان کی رہائی کے معاملے پر افغانستان سے بات کی ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 7 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف ایک احتجاجی ہڑتال کی جا رہی ہے. یہ ہلاکتیں ہفتے کے روز شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ میں اس وقت پیش آئی تھیں جب بھارتی فوج نے مسلمان مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر گولی چلا دی تھی. شہری ہلاکتوں پر مقامی سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں نے یکساں اور شدید رد عمل ظاہر کیا ہے, جبکہ پاکستان نے بھی ان کی مذمت کی ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
اتوار کو بھارتی زیر نظام کشمیر کی مسلم اکثریتی وادی کشمیر اور وادی چناب میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی, جس سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. پلوامہ ضلع میں ہفتے کو لگایا گیا کرفیو اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا, جبکہ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کیں. عہدیداروں نے کہا کہ ایسا امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا گیا. وادی کشمیر میں ریل سروسز بھی حفاظتی وجوہات کی بنا پر معطل کر دی گئی ہیں, جبکہ انٹرنیٹ سہولیات جزوی طور پر روک دی گئی ہیں. اتوار کو پولیس نے مقامی تنظیم عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر انجینئر رشید اور ان کے کئی ساتھیوں اور حامیوں کو اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ شہری ہلاکتوں پر احتجاج کرنے کے لیے سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین گروپ برائے بھارت و پاکستان کے گرمائی صدر دفاتر کی طرف مارچ کرنے لگے. شہری ہلاکتوں پر بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں نے یکساں اور شدید احتجاج کیا ہے, اور ان کے بقول بے پرواہی سے بندوق چلانے کے عادی فوجیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے. ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. تاہم سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے مطالبہ کیا ہے کہ تحقیقات اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک اعلیٰ غیر جانبدار ادارے یا تنظیم سے ہونی چاہیے. انہوں نے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ ان کے بقول کشمیریوں کے قتل عام کو رکوانے کے لیے مسئلہ کشمیر کو فوری طور پر حل کرے. اس دوران بھارتی فوج نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت کی اس اپیل کو نظر انداز کریں, جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پیر کو سری نگر میں فوج کی 15ویں کور کے صدر دفاتر تک مارچ کریں, تاکہ وہاں ان کے بقول حکومت بھارت سے کہا جائے کہ وہ کشمیریوں کو روزانہ بنیاد پر مار ڈالنے کے بجائے انہیں ایک ہی وقت ہلاک کرے. فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں مشترکہ مزاحمتی قیادت پر لوگوں کو حفاظتی دستوں کے خلاف اکسانے کا الزام عائد کیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کوئی بھی شہری ہلاکت حفاظتی دستوں کے لیے دردناک ہے, تاہم مفاد پرست عناصر لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور سادہ مزاج نوجوانوں کو ان مقامات پر پہنچنے کے لیے لگاتار منظم کر رہے ہیں جہاں انکاؤنٹر ہو رہے ہوں, اور مشترکہ مزاحمتی قیادت کی طرف سے کی گئی اپیل اس طرح کی تازہ کوشش ہے. فوج نے اسے دہشت گرد علیحدگی پسند پاکستان تعلق قرار دے کر کہا ہے کہ اس کا مقصد شہری آبادی اور حفاظتی دستوں کے درمیان مہازارائی پیدا کرنا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں سپریم کورٹ کے اس حکم کا رہ کے حکومت سرکاری ملازمین کو حتمی تاریخ دے دے تاکہ وہ اپنی دوہری شہریت ختم کر دیں یا پھر نوکریوں سے مستعفی ہوں۔ نفیسہ ہود بھائی نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ہفتے کو سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو حکم دیا کہ وہ سرکاری ملازمین کے لیے کوئی حتمی تاریخ طے کریں جب تک وہ اپنی دوہری شہریت ختم کر دیں یا پھر نوکریوں سے استعفیٰ دے دیں۔ پاکستان کی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک دو رکنی بینچ نے کہا کہ وہ سرکاری ملازمین جو دوران ملازمت غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں ریاست کے لیے خطرہ پیش کرتے ہیں۔ ایف آئی اے کے سابق استخاضہ کے خصوصی وکیل شہاب استو کہتے ہیں،
اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے سول سروینٹس ہیں جن کی شاید ڈوئل نیشنلٹی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے یا کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے تو وہ آرام سے جو ہے وہ ٹکٹ لے کے چلے جاتے ہیں باہر، تو ان کا جو لوکل میونسپل لا ہے ان جورسڈکشنز کا اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں چیف جسٹس نے کچھ مہینے قبل کام شروع کر دیا تھا۔
چیف جسٹس صاحب نے دو تین مہینے پہلے ایک آرڈر کیا تھا اور ہر ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی سول سروینٹس ہیں، ان سے ایک آپ ایفیڈیوٹ لے لیں کیا وہ ڈیول نیشنلز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب آپ ایفیڈیوٹ جمع کرتے ہیں کورٹ میں، ایک طرح کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے وہ، تو پھر آپ اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ایکسرسائز ہو چکی ہے۔
ان کے بقول اب کورٹ کے احکامات کو پارلیمان کے ذریعے قانون بنانا ہوگا۔
ایک تو سول سروس ہے، ایک ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی سروس، تو دونوں چونکہ ان کا جو نیچر ہے وہ سیم ہے، جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی سروس اور سول سروسز دونوں جو ہے آرٹیکل 240 اور 242 کے تحت جو ہے وہ وجود میں آئی ہیں، تو ان کا چونکہ روٹ وہی ہے کانسٹیٹیوشنل، اس لیے اگر آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے تو پھر اکراس دا بورڈ کر دیں۔
یہ تھے سپریم کورٹ کے وکیل شہاب استو۔ انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو دوہری شہریت رکھنے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ اس سے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے۔
سول ملازمین کا کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسے عہدوں پر ہوں جہاں پر حلف لینا پڑتا ہے تو وہ حلف اس ملک کے ساتھ اس کی وفاداری کا ہوتا ہے، اس نظام کے ساتھ وفاداری کا ہوتا ہے اور اپنے پوسٹ کے ساتھ، لیکن جب وہ دونوں میں سے ایک کا پھر چننا پڑتا ہے، ظاہر ہے جس ملک کا وہ شہری ہے دوسرے ملک کا، تو اس کے آئین کا بھی اور ان کے حکومت کا بھی وہ وفادار ہوتا ہے اور وہاں پر بھی اس نے وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔
دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمتیں برابر نہیں ہوتی اور اس وجہ سے علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔
آیا یہ جو دوہری شہریت ہے یہ ملک کے انٹرسٹ میں کس حد تک ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کس حد تک اس سے ملکی مفادات کو کن کن شعبوں میں پڑتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان شعبوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، کیونکہ کچھ شعبے حساس ہوتے ہیں تو وہاں پر تو دوہری شہریت کا اب سوال پیدا نہیں ہوتا، اور قطعی پابندی تو میرے خیال میں کہ مناسب نہیں ہے، البتہ کیس ٹو کیس بیسر کیا جا سکتا ہے۔
یہ تھے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
ایسے میں جب پاکستان میں آرمی پبلک اسکول پر ہیبت ناک حملے کو 4 سال مکمل ہونے پر دہشت گردی کا نشانہ بننے والے بچوں اور اساتذہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ملک میں ایک بار پھر فوجی عدالتوں کی افادیت، ان کی آئینی حیثیت اور انسانی حقوق موضوع گفتگو ہیں۔ پاکستان کی فوج نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق سال 2015 میں فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد دہشت گردی کے 717 مقدمات میں سے 546 کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ 310 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، جبکہ جن 56 افراد کو تخت دار پر لٹکایا گیا ان میں اے پی ایس اسکول پر حملے کے ملزمان بھی شامل تھے۔ کیا پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے فوجی عدالتوں کو کام کرتے رہنا چاہیے یا یہ مقدمے واپس سویلین عدالتوں میں آنے چاہیے، وہ بھی ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ پر جوڈیشل ایکٹیویزم کا اعتراض عائد کیا جا رہا ہے؟ اسد حسن ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات بیان کرتے ہیں۔
پاکستان میں فوجی عدالتوں کا قیام سال 2015 میں عمل میں لایا گیا اور اس پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں حتیٰ کہ سیاسی رہنماؤں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر نہ صرف دو سال کے لیے عدالتیں قائم ہوئیں بلکہ جنوری 2017 میں ان عدالتوں کی آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد مارچ میں ان کے دورانیے میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے میں جب فوجی عدالتوں کی مدت مکمل ہونے والی ہے اور سپریم کورٹ بذات خود بہت فعال ہے، سیویلین کے خلاف مقدمات واپس سول عدالتوں میں جانے چاہیے ہیں۔
میرے خیال سے یہ وقت ہے کہ واپس سیویلین کورٹس کو ٹرائی کرنے دیں، چاہے وہ دہشت گرد کے کیسز ہیں یا ملٹنسی کے۔
آئی ایس پی آر کے سابق عہدیدار کرنل فاروق احمد کہتے ہیں کہ فوج کے اقدامات اور عدالتوں سے سری فیصلوں کے سبب ملک میں دہشت گردی کا گراف بہت نیچے آیا ہے۔
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اس وقت تھا، رات ہے، اس وقت یہ ڈیسیژن لیا گیا اور میں فورسز سے میرا تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات بہت اچھے رہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا گراف حد تک آ چکا ہے۔
زہرا یوسف کے بقول اعداد و شمار ہی کامیابیوں کے عکاس نہیں ہوتے،
فگرز سے صرف میرے نظر میں سکسیس نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت یہی ضرورت تھی کہ جو جوڈیشل نظام ہے اس کو ریفارم کیا جائے۔ آپ جلدی جلدی فیصلے کر کے اپنے نمبرز بڑھائیں گے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں انصاف بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔
بیرسٹر داؤد غزنوی انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خصوصی حالات میں قائم کی گئی فوجی عدالتوں کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن یہ بندوبست زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔
یہ جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ لیا ہے، ان فرسٹ پلیس یہ ابینس میں نہیں، یعنی کہ یہ فار ایور نہیں رہ سکتا، یہ آپ کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ملا تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا ڈیسیزن ہے، یہ ریویو میں جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں کہ بھائی اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو کیا اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔
زہرا یوسف کہتی ہیں کہ ایسے میں جب فوجی عدالتیں دوسری مدت بھی مکمل کرنے والی ہیں اور سپریم کورٹ پر خود جوڈیشل ایکٹیویزم کا اعتراض آ رہا ہے، بہتر ہے کہ وہ ایسے مقدمات کو خود ذمہ داری سے نمٹائے۔
جو نیچے حال ہے نا، جو ٹرائل کورٹس کے اندر حال ہے، وہ بہت ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے، اور ان کی جو سب سے بڑی وجہ تھی نا ان لوگوں کو ٹرائی کرنے کی ملٹری کورٹس میں، کیونکہ ایویڈنس دینے کوئی نہیں آتا، ان لوگوں کے خلاف ایویڈنس کوئی نہیں دینے آتا، تو وہ اس چیز کو بڑا سپیڈی ٹرائل سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ جو ہے نا، مطلب کہ جو سارا پروسیس آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر ہم جو ہے نا اگر پروسیس کو کور اپ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ پاکستان کی اسٹیٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔
یہ تھے بیرسٹر داؤد غزنوی۔ پاکستان میں تجزیہ کاروں اور ماہرین کے مطابق دہشت گردی کے مقدمات میں نہ صرف گواہوں بلکہ بذات خود جج صاحبان کو تحفظ نہ حاصل ہونے کے سبب دہشت گرد گروپ بآسانی انصاف کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زہرا یوسف کہتی ہیں کہ سویلین عدالتیں اور پارلیمنٹ شہادتوں اور ججوں کے تحفظ کے لیے ضروری اصلاحات لے کر آئیں۔
بالکل، انیشیٹو تو آنا چاہیے جوڈیشری سے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہماری جوڈیشری بہت ایکٹیو ہے، تو میرے خیال سے اور جوڈیشری کو آج کل کوئی چیلنج بھی نہیں کر رہا ہے۔
ایسے میں جب قومی ادارے ایک صفحے پر ہونے کے دعوے دار ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع ہوتی ہے یا پھر ذمہ داریاں واپس سویلین عدالتوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے جن کا تعلق ہمسایہ افغانستان میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکراتی حل کو فروغ دینے سے ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے ایک روز بعد یہ امریکی اعلان سامنے آیا۔ وزیر اعظم خان نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ملک نے افغان طالبان کے ساتھ واشنگٹن کے امن مذاکرات کے آئندہ دور کا بندوبست کیا ہے جو پروگرام کے مطابق 17 دسمبر کو ہو رہے ہیں۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے سے زیادہ تعاون کے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے. اس میں طالبان کے ساتھ افغان حکومت اور دوسرے افغان افراد کے درمیان بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانا بھی شامل ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد طالبان سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں اور ان ملاقاتوں کو جاری بھی رکھا جائے گا، جن کا مقصد افغانستان میں جاری تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں کی حمایت اور اعانت کرنا ہے. امریکی ترجمان یا پھر وزیر اعظم خان نے طالبان عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے ممکنہ جائے مقام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. بعض افغان ذرائع کہتے ہیں کہ پیر کے روز ہونے والی ملاقات اسلام آباد میں ہوگی، لیکن اس کی سرکاری سطح پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی. صدر ٹرمپ 2018 میں بھی پہلے امریکہ کے نعرے پر کی بنیاد پر اپنی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور خارجہ امور سے متعلق اکثر پالیسیوں اور اقدامات میں امریکہ کو اولین ترجیح دی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی زین نے اپنی رپورٹ میں اس سال کا اجمالی جائزہ لیا ہے. رپورٹ کا خلاصہ اسد نذیر سے سنیے.
اس سال مئی کے آخر میں امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اپنا عہدہ سنبھالا. انہوں نے آتے ہی اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں امریکہ کے مفادات کو مقدم رکھا جائے گا. ان کے بعض ابتدائی بیانات نے یورپی اتحادیوں کو شک و شبہات میں ڈال دیا. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور کے بین الاقوامی نظام نے ہمیں بھی ناکامیاں دی ہیں اور یورپ کو بھی. مائیک پومپیو کے الفاظ:
When treaties are broken, the violators must be confronted.
جب معاہدے شکستہ ہو جاتے ہیں تو ان کو توڑنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے. معاہدوں کو ہر حال میں درست کیا جانا ضروری ہے، وگرنہ انہیں ختم کر دیا جائے، کیونکہ الفاظ کی بہرحال ایک قدر و قیمت ہوتی ہے. صدر ٹرمپ کی زیر قیادت انتظامیہ ایران ایٹمی معاہدے سے دستکش ہو گئی. پیرس موسمیاتی معاہدے سے لا تعلقی کا اظہار کیا. ٹرمپ نے اپنی پالیسی کو ان مخصوص خطوط پر چلانے کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا جو ان کی پالیسیوں کو بھرپور طور پر آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. بروکنگز انسٹیٹیوشن کی تجزیہ کار سیلیا بیلن کہتی ہیں:
Now after 2 years he's surrounded with loyalists, with people who are committed to implement his vision.
تجزیہ کار بیلن کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں سے وہ اپنے وفاداروں میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو ان کے نظریات اور تصورات کو عملی جامہ پہنائیں. دوسری طرف ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے تاریخی ملاقات کی، ہرچند کہ ابھی تک اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے ہیں. ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے تجزیہ کار لیوک کیفے کہتے ہیں:
Well, what came of those talks wasn't very much in terms of substance. The fact that these talks took place in itself.
ابھی تک اس ملاقات کے کوئی ٹھوس نتائج سامنے نہیں آئے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ سربراہی ملاقات بجائے خود ایک اہم کارنامہ ہے. جولائی میں صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی. اس پر بھی بہت سے سیاسی اور سفارتی مبصرین نے تحفظات کا اظہار کیا. لیوک کوفے کہتے ہیں:
Without a doubt, I would describe President Trump's meeting with President Putin in Helsinki as the foreign policy low point.
بلا شک و شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات بہت کم مایا تھی. خارجہ پالیسی کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان سے موازنہ کیا جائے تو یہ ملاقات سب سے نچلے درجے پر آئے گی. حالیہ ہفتوں میں واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کے قتل کا واقعہ بھی ہوا، جنہیں استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا. امریکہ نے اس قتل کی مذمت تو کی، مگر سعودی حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہرانے سے گریز کیا. بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں دنیا کے سامنے امریکہ کا اس سلسلے میں کوئی اچھا پیغام نہیں گیا. سیلیا بیلن کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ امریکہ اخلاقی اقدار کے مقابلے میں معاشی فوائد کو فوقیت دیتا ہے.
He put it plainly clear that economic interest will be ranked higher than moral values.
اس سال یعنی سن 2018 میں چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں بھی خاصا کھینچاؤ رہا. تجارت کے علاوہ جنوبی بحیرہ چین اور سائبر سیکیورٹی کے معاملات پر چین کے ساتھ اختلافات بدستور جاری ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پشاور آرمی اسکول کے المناک واقعے نے بہت سے فن پاروں کو جنم دیا. ان میں ایک وہ گیت ہے جو آنسوؤں کے ساتھ ساتھ امید کا پیغام بھی ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ گیت معروف گلوکار ساحر علی بگا کے بیٹے آزان علی کی آواز میں ہے. اس کی تخلیق کے بارے میں ساحر بگا نے شہناز عزیز سے بات کی ہے.
کتابیں دیکھ کے روتی رہی ماں،
ایک ایسا ہسٹری میں واقعہ ہوا تھا جو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. حالانکہ میوزیکل جو کام ہے زیادہ تر ہم فلم کے لیے یا کسی ڈرامہ ایس ٹی کرے تو اس کے لیے ہوتا ہے, تو وہ ایک ان نیچرل سی چیز ہوتی ہے کہ ایک بنائی ہوئی کہانی ہوتی ہے, اس کہانی کو ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے میوزیکلی. یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جس پہ ہم, میرے بچے بھی روز اسکول جاتے ہیں اور میں روز سوچتا ہوں کہ خیر سے آئے وہ اور میں ان کا ویٹ کرتا ہوں, میں بلکہ خود لینے جاتا ہوں خود چھوڑتا ہوں ان کو, مطلب میں اتنا زیادہ وہم کرتا ہوں اس چیز کا. تو وہ جو نہیں آئے ان کو, ان کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں گھر میں, چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے تھے, تو وہ ایک سچویشن یہ ایسی ہے کہ پہلے تو میرے سے بن نہیں کچھ نہیں رہا تھا اس سے. میں نے کہا, مجھے کہا کہ اس پہ گانا بنانا ہے, تو میں نے کہا کیا گانا بنانا ہے اس کے اوپر, میں تو سارا کچھ ختم ہو گیا, میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک لوگ جا سکتے ہیں, اس حد تک واقعہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کے پوری دنیا میں کہیں بھی ہو. اس گانے کو مشہور ہونے میں یا اس گانے کو بہت بڑا بننے میں یا گانے کو فلوپ ہونے میں, اس کا کوئی میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا بنے یا بہت چھوٹا بنے یا کیا ہو کیا نہیں, کوئی میرے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں تھا یہ گانا. میرے لیے بس یہ ایک تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, مطلب مجھے کہا کہ گانا بنانا ہے میرا کام ہے. میں نے کہا یار, میں پہلے تو میں نے کہا میں نہیں بنا سکتا اس سے, مجھے کوئی بن نہیں رہا, مطلب میں تو خود ٹی وی دیکھ کے رو رہا ہوں دیکھ کے وہ ساری سچویشن. میرا تو مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ اذان سے گوانا ہے میں نے گانا یا اذان گائے گا یا اس طرح کی لائن لکھی جائے گی. مجھے گانا بنانے کو, ہم نے گانا بنایا تھا ایک گانا وہ اسی سچویشن پہ, تو وہ لاہور پاکستان میں جتنے سنگرز ہیں سب نے گانا گانے سے انکار کر دیا کہ بھی حالات ایسے نہیں ہیں, ہم گانا گا کے ہم فوکس نہیں ہونا چاہتے. تو میں نے سوچا کہ پھر میں اذان تو مطلب گانے کا اس کو شوق ہے, مطلب گھر میں میوزک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. میں پھر ہم نے ہمت کی, میں نے کہا مجھے آئیڈیا میرے دماغ میں آ رہا ہے, ایک لائن ہے لکھی تھی میجر عمران ہے, عمران رضا جنہوں نے لکھا تھا یہ گانا, انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ یہ گانا ہے تو دیکھیں اگر ہو سکتا ہے تو اس کو بنا دیں, تو کون گائے گا, کوئی سب گانے سے انکار کر رہے ہیں. میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہم اللہ مالک ہے. میں پھر سوچا اذان کرتا ہے, میں نے کہا میں کسی بچے سے گواتا ہوں, تو میری وائف نے بھی کہا, اذان نے خود کہا کہ میں گاؤں گا.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 اور 11 بجے ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر کارنیلیس ٹینر۔ بہجت اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، آپ سے ملاقات پھر دوسرے بلٹنز میں ہوگی۔ ہمارا پروگرام سنیے گا جہاں رنگ اس پروگرام کے بعد، جس کے کو پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔